بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مظہر نور خدا، رازدار مصطفیٰ، الغزالی بحر علم و آگہی بے کراں. اب حجت الاسلام امام ابو حامد محمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ کی مارکت الآرا تصنیف احیاء علوم دین، جس کی چار جلدیں ہیں اور جس کی ہر جلد 10 چھوٹی کتابوں پر مشتمل ہے. اس حکیمانہ کتاب کی تیسری جلد، جو کہ مہلکات یعنی روحانی امراض اور ان کے علاج کے بارے میں ہے، اس کی دوسری کتاب پیش کی جا رہی ہے اس آڈیو کتاب کی صورت میں، جس کا نام ہے کتاب ریاضت النفس و تہذیب الاخلاق و معالجت الامراض القلب، یعنی ریاضت نفس، تہذیب اخلاق اور امراض قلب کے علاج کا بیان. احیاء علوم دین کا اردو ترجمہ مولانا ندیم الواجدی نے کیا ہے اور اس کو دارالارشاد کراچی پاکستان نے شائع کیا ہے. کتاب ریاضت النفس و تہذیب الاخلاق و معالجۃ الامراض القلب، یعنی ریاضت نفس، تہذیب اخلاق اور امراض قلب کے علاج کا بیان. جاننا چاہیے کہ حسن اخلاق سید المرسلین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے اور صدیقین کا افضل ترین عمل ہے. یہ حقیقت میں نصف دین ہے، متقین کے مجاہدے اور عابدین کی ریاضت کا ثمرہ ہے. برے اخلاق سم قاتل ہیں، ان کے دامن میں ذلت، خواری اور رسوائی ہے. یہ اللہ تعالیٰ سے دور کرتے ہیں اور شیطان سے قریب کرتے ہیں. یہ اس آگ کے دروازے ہیں جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، پارہ نمبر 30، رکو نمبر 29، آیت نمبر 6 اور 7. وہ اللہ کی آگ ہے جو اللہ کے حکم سے سلگائی گئی ہے، جو کہ بدن کو لگتے ہی دلوں تک جا پہنچے گی. اخلاق حسنہ جنت کے کھلے دریچے اور تقرب الہی کے وسائل ہیں. اخلاق خبیثہ دلوں کے امراض ہیں اور روحوں کی بیماریاں ہیں. بدن کے امراض دنیا کی زندگی سے محروم کر دیتے ہیں اور دل اور روح کے امراض سے آخرت کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. بدن کے امراض اور روح اور قلب کے امراض میں بظاہر کوئی نسبت نہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اتباع بدن کے امراض کا علاج کرتے ہیں اور اس سلسلے میں انہوں نے لا تعداد اصول و قوانین ترتیب دے رکھے ہیں، جن کی روشنی میں امراض کی تشخیص کی جاتی ہے اور دوائیں تجویز کی جاتی ہیں. جب فانی بدن کے امراض کے سلسلے میں انسان جدوجہد کرتا ہے تو اسے روح اور قلب کی بیماریوں کے لیے بھی جدوجہد کرنی چاہیے. ان بیماریوں کی بھی ایک طب ہے جس کا سیکھنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہر دل میں کچھ نہ کچھ امراض ہوتے ہیں. اگر ان کا علاج نہ کیا جائے تو وہ تباہ کن ثابت ہوتے ہیں اور ان کے نتیجے میں دوسرے صدہ امراض پیدا ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ ضروری ہے کہ ان امراض کا علم حاصل کیا جائے، امراض کے اسباب دریافت کیے جائیں اور ان کے علاج و معالجے کے طریقوں سے واقفیت حاصل کی جائے. قرآن پاک کی اس آیت قد افلح من زکاہا، پارہ نمبر 30، رکو نمبر 16، آیت نمبر 97، یقیناً وہ مراد کو پہنچا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، میں دل کا علاج ہی مراد ہے. نیز اس آیت قد خواب من دساہا، پارہ نمبر 30، رکو نمبر 16، آیت نمبر 10، اور نامراد ہوا جس نے اس کو فجور میں دبا دیا، میں دل کے علاج سے غفلت مقصود ہے. ہم اس کتاب میں دلوں کے کچھ امراض اور ان کے علاج کی کیفیات اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں. ہر مرض کا جداگانہ بیان اس جلد کی بقیہ کتب میں آئے گا. یہاں مقصد تہذیب اخلاق اور اس کے مناہج پر روشنی ڈالنا ہے. پہلے ہم بدن کا علاج کا ذکر تقریب فہم کے لیے بطور مثال کریں گے. اسی دوران حسن خلق کے فضائل بیان کیے جائیں گے. حسن اخلاق کی حقیقت بھی زیر بحث آئے گی اور یہ بیان کیا جائے گا کہ ریاضت کے ذریعے اچھے اخلاق قبول کیے جا سکتے ہیں. اچھے اخلاق حاصل کرنے کے اسباب اور طریقوں پر بھی گفتگو ہوگی. تہذیب اخلاق اور ریاضت نفس کے طریقوں کے ساتھ ساتھ ان علامات کا ذکر بھی کیا جائے گا جن سے دلوں کے امراض پہچانے جاتے ہیں. اس کتاب میں 11 مباحث ہیں. حسن خلقی کی فضیلت اور بد خلقی کی مذمت. آیات و احادیث. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اور ان پر اپنی نعمتوں کے اظہار کے طور پر فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، پارہ نمبر 29، رکوع نمبر 3، آیت نمبر 4، اور بے شک آپ اخلاق حسنہ کے اعلیٰ پیمانے پر ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن تھا. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت مسلم میں ہے اور احیاء علوم دین میں پہلے بھی کئی بار گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. ایک مرتبہ ایک شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسن خلق کے متعلق دریافت کیا. آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، پارہ نمبر 9، رکوع نمبر 14، آیت نمبر 198. سرسری برتاؤ کو قبول کر لیا کیجئے اور نیک کام کی تعلیم دیا کیجئے اور جاہلوں سے ایک کنارہ ہو جایا کیجئے. اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، ہوا ان تصل من قطع وتعطی من حرمک وتعفو امن ظلمک. حسن خلق یہ ہے کہ جو تجھ سے قطع رحمی کرے تو اس سے صلہ رحمی کرے، جو تجھے محروم رکھے اسے دے، اور جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر دے. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت ابن مردویہ نے حضرت جابر، قیس بن سعد بن عبادہ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما بعثت لتمم مکارم الاخلاق. یہ احمد، حاکم اور بیہقی کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں. اتقل ما یودا فی المیزان یوم القیامۃ تقوی اللہ وحسن الخلق. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے اور ترمذی کی، جس کو ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، سب سے زیادہ بھاری چیز جو قیامت کے دن میزان میں رکھی جائے گی وہ اللہ کا خوف اور حسن خلقی ہوگا. ایک شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سامنے کی طرف سے آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، حسن خلق. وہ شخص چلا گیا اور دوبارہ دائیں طرف سے آیا اور وہی سوال کیا. آپ نے جواب میں فرمایا، حسن خلق. وہ شخص تیسری مرتبہ بائیں طرف سے آیا اور کہنے لگا، رسول اللہ، دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، حسن خلق. اس شخص نے چوتھی بار بھی یہی سوال کیا اور پیچھے کی طرف سے آیا. آپ نے فرمایا، کیا تو سمجھتا نہیں ہے؟ دین یہ ہے کہ تو غصہ نہ کرے. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت محمد بن نصر المروزی نے کتاب تعظیم قدر الصلاۃ میں ابو العلاء بن الشخیر سے مرسلا نقل کی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. ایک شخص نے آپ سے پوچھا، رسول اللہ، نحوست کیا ہے؟ فرمایا، بدخلقی. اور یہ احمد کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت کی درخواست کی، آپ نے اسے نصیحت فرمائی، اتق اللہ حیث کنت، قال زدنی، قال تب اسلۃ الحسنۃ تمحہا، قال زدنی، قال خالق الناس بخلق حسن. یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو. اس نے عرض کیا، کچھ اور نصیحت فرمائیں. آپ نے فرمایا، گناہ کے بعد نیک کام ضرور کر لیا کرو، نیکی گناہ کو مٹا دیتی ہے. اس نے عرض کیا، مزید نصیحت فرمائیں. آپ نے فرمایا، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا معاملہ کرو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ فرمایا، خوش اخلاقی. ایک حدیث میں ہے، ما حسن اللہ خلق و عبد خلقہ فطعمہ النار. اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کے اخلاق اور صورت دونوں اچھے نہیں بنائے کہ اسے دوزخ کی آگ دکھائے. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت کتاب آداب الصحبہ میں گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. حضرت فضیل نقل کرتے ہیں کہ کسی شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ فلاں عورت دن میں روزہ رکھتی ہے، راتوں کو نماز پڑھتی ہے، مگر بد اخلاق بھی ہے، اپنے پڑوسیوں کو زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے. آپ نے فرمایا، اس عورت میں کوئی خیر نہیں ہے، یہ دوزخی ہے. اور یہاں مترجم حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت بھی کتاب آداب الصحبہ میں گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، اول ما یؤدى فی المیزان حسن الخلق والسخاء، ولما خلق اللہ الایمان قال اللهم قونی فقوا بحسن الاخلاق والسخاء، والما خلق اللہ الكفر قال اللهم قونی فقوا بالبخل وسوء الخلق۔ میزان میں سب سے پہلے حسن اخلاق اور سخاوت رکھی جائے گی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایمان کی تخلیق فرمائی تو اس نے عرض کیا، اے اللہ مجھے قوت عطا کر۔ اللہ نے اسے حسن خلق اور سخاوت سے تقویت بخشی، اور جب کفر پیدا کیا تو اس نے عرض کیا، اے اللہ مجھے طاقت دے۔ اللہ نے اسے بخل اور بدخلقی کی طاقت عطا کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ استخلص هذا الدین لنفسه ولا يصلح لدینکم إلا السخاء وحسن الخلق إلا فزينوا دينكم بهما۔ یہ دارقطنی اور خرائطی کی حدیث ہے جس کو ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو اپنے لیے خاص کر لیا ہے، اور تمہارے دین کے لیے سخاوت اور حسن خلق سے زیادہ کوئی چیز موزوں نہیں ہے۔ خبردار، اپنے دین کو ان دونوں صفتوں سے مزین کرو۔ ایک حدیث میں ہے، حسن الخلق خلق اللہ الاعظم۔ یہ طبرانی اوسط کی حدیث ہے جس کو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ خوش خلقی خدا اعظم کا خلق ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایمان کے اعتبار سے کون سا مومن افضل ہے؟ فرمایا، جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے بہتر ہو۔ یہ ابو داؤد، ترمذی اور نسائی کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انکم لن تسعوا الناس باموالکم فاسعوهم بیسط لوجہی وحسن الخلق۔ تم لوگوں کے ساتھ اپنے مالوں سے وسعت اختیار نہیں کر سکتے، سو خندہ روئی اور خوش خلقی کے ساتھ وسعت اختیار کرو۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ بزار، ابو یالہ اور طبرانی کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، سوء الخلق یفسد العمل کما یفسد الخل الاصل۔ بد اخلاقی عمل کو اس طرح فاسد کر دیتی ہے جس طرح سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ ابن حبان بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بیہقی بروایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جریر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، انک امر قد حسن اللہ خلقک فحسن خلقک۔ یہ خرائطی مکارم الاخلاق کی حدیث ہے۔ تجھے اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا ہے تو اپنے اخلاق بھی خوبصورت کر۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے۔ یہ خرائطی مکارم الاخلاق کی حدیث ہے۔ ابو مسعود البدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی۔ اے اللہ، تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے، میری سیرت بھی اچھی کر۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ خرائطی مکارم الاخلاق کی حدیث ہے۔ راوی دراصل حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جیسا کہ ابن حبان نے اپنی صحیح میں اس کی صراحت کی ہے۔ یہ روایت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مسند احمد میں بھی ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الصحة والعافية وحسن الخلق۔ یہ خرائطی کی حدیث ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے صحت و عافیت اور خوش خلقی کا سوال کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں، کرم المرء دینہ وحسبہ وحسن خلقہ ومروتہ عقلہ، یہ ابن حبان اور حاکم کی حدیث ہے، آدمی کا کرم اس کا دین ہے، حسب خوش خلقی ہے اور مروت عقل ہے۔ اسامہ ابن شریک کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت کچھ عربی آپ سے یہ دریافت کر رہے تھے کہ بندے کو سب سے بہتر چیز کیا عطا ہوئی ہے، آپ نے ان کے جواب میں فرمایا حسن خلق و حسن، یعنی اچھے اخلاق، اور یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان احبکم الی و اقربکم منی مجلس یوم القیامت احسنکم اخلاقا، قیامت کے روز مجھے سب سے زیادہ محبوب اور با اعتبار مجلس کے مجھ سے قریب تر وہ لوگ ہوں گے جو تم میں زیادہ اچھے اخلاق والے ہوں گے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت کتاب الصحبہ میں گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، ثلاثہ من لم تکن فیہ او واحدۃ منہن فلا تعتدوا بشیء من عملی، تقوى تحجز عن معاصی اللہ او حلم یکف به الصفیہ او خلق بعیشی به بین الناس، یہ خرائطی اور تبرانی کبیر کی حدیث ہے جس کو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے۔ جس شخص میں یہ تین چیزیں یا ان میں سے ایک نہ ہو تو اس کے کسی عمل کا اعتبار مت کرو، تقوی جو اللہ کی نافرمانیوں سے اسے روکے، بردباری جس سے بے وقوف کو باز رکھے، اور اخلاق جس کے سہارے لوگوں کے درمیان زندگی گزارے۔ نماز کے آغاز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اللہم اہدنی لا حسن الاخلاق لا یہدی لا حسنہ الا انت وصرف انی سیہا لا یسرف انی سیہا الا انت، یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اے اللہ مجھے اخلاق کی طرف میری ہدایت کر، تیرے سوا کوئی اچھے اخلاق کی ہدایت نہیں کرتا، اور مجھے برے اخلاق سے دور رکھ، تیرے سوا برے اخلاق سے کوئی دور نہیں رکھتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک روز آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان حسن الخلق لی یذیب الخطیئۃ کما تذیب الشمس الجلید، یہ خرائطی کی حدیث ہے، خوش اخلاقی گناہ کو اس طرح گلا دیتی ہے جس طرح سورج برف کو پگھلا دیتا ہے۔ خوش اخلاقی کا وصف ان الفاظ میں بیان فرمایا من سعادت المرء حسن الخلق، یہ خرائطی کی حدیث ہے مکارم اخلاق کی، جس حسن خلق آدمی کی نیک سیرتی میں سے ہے۔ الیمن حسن الخلق، یہ خرائطی کی حدیث ہے جس کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، خوش اخلاق ہونا اچھا شگون ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا لا عقل کل تدبیر ولا حسب کحسن الخلق، یہ ابن ماجہ اور ابن حبان کی حدیث ہے جس کو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، عقل جیسی کوئی تدبیر نہیں اور حسن خلق جیسا کوئی حسب نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ اگر دنیا میں کسی عورت کے دو شوہر تھے اور دونوں مر گئے تو وہ عورت جنت میں کس کو ملے گی؟ آپ نے فرمایا لا حسنہما خلقا کانا اندہا فی الدنیا یا ام حبیبہ ذہب حسن الخلق بخیر الدنیا والآخرہ، یہ بزار تبرانی کبیر اور خرائطی کی حدیث ہے، اس کو ملے گی جو دنیا میں اس کے ساتھ زیادہ خوش خلق رہا ہوگا۔ اے ام حبیبہ خوش خلق دنیا اور آخرت کا خیر لے گیا۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا ان المسلم المسدد لیدرک درجۃ الصائم القائم بحسن خلقہ وکرم مزیتہ، یہ احمد کی حدیث ہے جس کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، جس مسلمان کو خدا توفیق دیتا ہے وہ اپنی خوش اخلاقی اور طبیعت کے کرم سے روزے دار، شب زندہ دار، عابد کا درجہ پا لیتا ہے۔ ایک روایت میں درجۃ الزمان فی الحواجر، یعنی گرمی کی دوپہر میں پیاسے کا درجہ کے الفاظ ہیں. عبد الرحمن بن سمرہ روایت کرتے ہیں کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، آپ نے ہم سے فرمایا انی رأیت البارحة اجبارا رأيت رجلا من أمتي جاثيا على رقمتيه وبينه وبين الله حجابا فجاء حسن خلقه فادخله على الله. یہ خرائطی مکارم الاخلاق کی حدیث ہے. میں نے رات ایک عجیب خواب دیکھا، میں نے دیکھا کہ میری امت کا ایک شخص دوزانو بیٹھا ہوا ہے، اس کے اور خدا تعالی کے درمیان حجاب ہے. اتنے میں اس کا حسن خلق آیا اور اس کو خدا کے سامنے پیش کر دیا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لیبلغ خلقہ عظیم درجات الاخرہ وشرف المنازل وإله لضعيف في العبادة. یہ تبرانی اور خرائطی کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. بندہ اپنی خوش اخلاقی سے بڑے بڑے درجات اور منازل کا شرف حاصل کرے گا، حالانکہ وہ عبادت میں کمزور ہوگا. روایت ہے کہ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی اجازت چاہی. آپ کے پاس اس وقت قریش کی کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، بلند آواز سے باتیں کر رہی تھیں. انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی تو پردے کے پیچھے چلی گئیں. جب حضرت عمر حاضر ہوئے تو آپ مسکرا رہے تھے. عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ فرمایا، مجھے ان عورتوں پر ہنسی آ رہی ہے جو بھی تمہارے آنے سے پہلے زور زور سے باتیں کر رہی تھیں، اب تمہارے ڈر سے چلی گئی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اس کے زیادہ مستحق تھے کہ یہ عورتیں آپ سے خوف کھاتی. پھر آپ ان عورتوں کے پاس گئے اور ان سے دریافت کیا کہ اے دشمن جان، کیا تم مجھ سے ڈرتی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، کیونکہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنسبت سخت مزاج ہو. اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، یا ابن الخطاب والذی نفسی بيده ما لقيك الشيطان قد سالك فجاء الا سلك فجاء غير فجك. یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے. اور سناؤ خطاب کے بیٹے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، شیطان تم سے کسی ایسے راستے پر نہیں ملے گا جس پر تم چل رہے ہوگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوء الخلق ذنب لا يغفر وسوء الظن خطيئة تدعو. یہ تبرانی صغیر کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے. بدخلقی ایک ناقابل معافی گناہ ہے. اب بدگمانی ایک ایسا گناہ ہے جس سے دوسرے گناہ پیدا ہوتے ہیں. ایک حدیث میں ہے، ان العبد لیبلغ بسوء خلقه اسفل درک جہنم. یہ تبرانی اور خرائطی کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. بندہ اپنی بدخلقی کی وجہ سے جہنم کے نچلے طبقے میں پہنچ جاتا ہے. آثار، حضرت لقمان سے ان کے بیٹے نے پوچھا، ابا جان، انسان میں کون سی خصلت اچھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، دین. صاحبزادے نے پوچھا، اگر دو ہوں؟ انہوں نے کہا، دین اور مال. بیٹے نے کہا، اگر تین ہوں؟ انہوں نے جواب دیا، دین، مال اور حیا. پھر پوچھا، اگر چار ہوں؟ فرمایا، دین، مال، حیا اور خوش اخلاقی. پوچھا، اگر پانچ ہوں؟ جواب دیا، دین، مال، حیا، حسن خلق اور سخاوت. پوچھا، اگر چھ ہوں؟ انہیں جواب دیا، بیٹے، اگر کسی شخص میں یہ پانچ خصلتیں جمع ہو جائیں تو وہ پاکیزہ خو ہے، متقی ہے، اللہ کا ولی ہے اور شیطان سے بری ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس شخص کے اخلاق خراب ہیں وہ عذاب میں مبتلا ہے. انس بن مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آدمی اپنے حسن خلق کی وجہ سے جنت کے اعلیٰ درجے میں پہنچ جاتا ہے جبکہ وہ عبادت گزار بھی نہیں ہوتا، اور بد اخلاقی کی وجہ سے جہنم کے نچلے حصے میں چلا جاتا ہے جبکہ وہ عبادت گزار بھی ہوتا ہے. یحییٰ بن معاذ کہتے ہیں، اخلاق کی وسعت میں رزق کے خزانے ہیں. وہب بن منبع فرماتے ہیں، بد اخلاق کی مثال ایسی ہے جیسے ٹوٹے ہوئے برتن، کہ نہ ان میں پیوند لگایا جا سکتا ہے اور نہ انہیں مٹی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ خوش اخلاق فاجر کی صحبت مجھے بد اخلاق عابد کی صحبت سے زیادہ پسند ہے۔ کوئی بد اخلاق آدمی حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفر میں تھا، آپ اس کی بد اخلاقی برداشت فرماتے اور اس کے ناز اٹھاتے۔ جب وہ کسی منزل پر رخصت ہو گیا تو آپ اسے یاد کر کے بہت روئے۔ لوگوں نے رونے کی وجہ معلوم کی، فرمایا مجھے اس پر رحم آتا ہے، بیچارہ مجھ سے تو رخصت ہو گیا لیکن اخلاق بد ابھی تک اس کے ساتھ ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قلت علم اور قلت عمل کے باوجود چار خصلتیں انسان کو اعلیٰ درجات تک پہنچا دیتی ہیں، ایک حلم اور دوسری توازو، تیسری سخاوت اور چوتھی خوش خلق، اور یہی چار خصلتیں ایمان کا کمال ہیں۔ قطانی کہتے ہیں کہ تصوف اخلاق کا نام ہے، جو اخلاق میں زیادہ ہوتا ہے وہ تصوف میں بھی زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ اخلاق سے ملو اور ان کے ساتھ اعمال سے دور رہو۔ یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بد اخلاقی ایک ایسی برائی ہے جس کی موجودگی میں حسنات کی کثرت بھی نفع بخش نہیں ہوتی، اور خوش اخلاقی ایک ایسی نیکی ہے کہ اس کے سامنے برائیوں کی کثرت بھی نقصان دہ نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا کرم کیا ہے، فرمایا کرم وہ ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح کیا گیا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، پارہ نمبر 26 رکو نمبر 14 آیت نمبر 13، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے بڑا شریف وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ پوچھا گیا حسب کیا چیز ہے، فرمایا تم میں سب سے بہتر اخلاق کا حامل سب سے اچھے حسب کا حامل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ ہر عمارت کی بنیاد ہوتی ہے، اسلام کی بنیاد خوش خلقی ہے۔ عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بھی بلندی حاصل کی خوش اخلاقی ہی کے توفیل حاصل کی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نے بھی حسن خلق کا کمال حاصل نہیں کیا۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہیں جو حسن خلق کے سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش پاک کی اتباع کرتے ہیں۔ خوش خلقی اور بد خلقی کی حقیقت، لوگوں نے خوش خلقی کے متعلق بہت کچھ لکھا ہے لیکن اس کی حقیقت پر کسی نے روشنی نہیں ڈالی۔ جن لوگوں نے بھی اس موضوع پر قلم اٹھایا انہوں نے خوش خلقی کے نتائج و ثمرات پر بحث کی، اور وہ بحث بھی مکمل نہیں کی بلکہ جس کے ذہن میں جو ثمرہ آیا اس نے وہی لکھ دیا۔ خوش خلقی کی حقیقت و ماہیت اور اس کے مکمل ثمرات و نتائج کا موضوع ہنوز تشنائے کلام ہے۔ خوش خلقی کے بارے میں چند اقوال، اس سلسلے میں ہم بزرگوں کے کچھ اقوال و ارشادات نقل کرتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خوش خلقی یہ ہے کہ خندہ رو رہے، مال خرچ کرے اور لوگوں کی اذیت برداشت کرے۔ واسطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خوش خلقی یہ ہے کہ نہ وہ کسی سے جھگڑے اور نہ کوئی دوسرا اس سے جھگڑا کرے۔ شاہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خوش خلقی ایزا رسانی سے باز رہنے اور دوسروں کی ایزا پر صبر کرنے کا نام ہے۔ ایک بزرگ کے بقول خوش خلقی یہ ہے کہ آدمی لوگوں کے قریب بھی ہو اور ان میں اجنبی بھی ہو۔ واسطی نے ایک مرتبہ یہ بھی فرمایا کہ تنگی اور کشادگی میں مخلوق کو راضی رکھنے کا نام خوش اخلاقی ہے۔ ابو عثمان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے خوش رہنا خوش خلقی ہے۔ سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ سے خوش خلقی کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ اس کا ادنا درجہ یہ ہے کہ آدمی تحمل سے کام لے، کسی سے اپنے لیے انتقام نہ لے، ظالم پر رحم اور شفقت کرے، اس کے لیے مغفرت اور ہدایت کی دعا کرے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اس سوال کے جواب میں فرمایا کہ رزق کے سلسلے میں خدا تعالی سے بدگمان نہ ہو، اس پر اعتماد کرے، اس کا وعدہ پورا نہ ہونے پر خاموش رہے، اس کے حقوق اور اس کی مخلوق کے حقوق میں کوتاہی نہ کرے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حسن خلق تین خصلتوں سے عبارت ہے، محرمات سے اجتناب، حلال کی طلب اور اہل و عیال پر توسع۔ حسین بن منصور کے بقول خوش خلقی یہ ہے کہ قبول حق کے بعد مخلوق کا ظلم اس سے ہٹانے میں کامیاب نہ ہو۔ ابو سعید الحزاز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خوش خلقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے سوا تیرا کوئی مقصد نہ ہو۔ اس طرح کے بے شمار اقوال ہیں، لیکن ان اقوال میں خوش خلقی کی حقیقت کے بجائے اس کے ثمرات مذکور ہیں۔ ثمرات میں بھی مخصوص ثمرات کا ذکر ہے۔ ان اقوال کے ذکر کے بجائے ہم خوش خلقی کی حقیقت بیان کرنا زیادہ مناسب سمجھتے ہیں۔ خوش خلقی کی حقیقت، یہاں دو لفظ ہیں، خلق اور خلق، اور دونوں لفظ یکجا بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثلا کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص خلق بھی ہے اور خوش خلق بھی ہے اور خوش خلق بھی، یعنی اس کی صورت بھی اچھی ہے اور کردار سیرت بھی، وہ ظاہری حسن بھی رکھتا ہے اور باطنی حسن سے بھی آراستہ ہے۔ اس طرح کی عبارت میں خلق سے مراد ظاہری صورت ہے اور خلق سے مراد باطنی صورت ہے، اور یہ اس لیے کہ انسان جس جسم و روح سے مرکب ہے، جسم کا مشاہدہ آنکھ سے ہوتا ہے اور روح کا ادراک بصیرت سے ہوتا ہے۔ جسم و روح دونوں ہی کی ایک حیثیت اور صورت ہے، یہ صورت بری بھی ہوتی ہے اور اچھی بھی۔ بصیرت کے ذریعے ادراک کی جانے والی روح آنکھ کے ذریعے ادراک کیے جانے والے جسم کے مقابلے میں افضل اور اعلیٰ ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ بھی روح کی نسبت اپنی طرف کر کے اس کی عظمت کا اظہار فرمایا۔ ارشاد ہے، انی خالق بشر من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين۔ پارہ نمبر 14، رکو نمبر 3، آیت نمبر 28 اور 29۔ میں ایک بشر کو بچتی ہوئی مٹی سے، جو کہ سڑے ہوئے گارے سے بنی ہوگی، پیدا کرنے والا ہوں، سو جب میں اس کو بنا چکوں اور اس میں اپنی طرف سے جان یعنی روح ڈال دوں تو تم سب اس کے روبرو سجدے میں گر پڑنا۔ اس آیت میں جسم مٹی کی طرف اور روح باری تعالی کی طرف منسوب ہے۔ یہاں روح اور نفس دونوں سے ایک ہی چیز مراد ہے۔ اگر ہم کہیں روح کے بجائے نفس کا لفظ استعمال کریں تو اس سے مغالطہ نہ ہونا چاہیے۔ اب خلق کی تعریف سنیے۔ خلق نفس میں ایک ایسی راسخ حیت کا نام ہے جس سے افعال بآسانی صادر ہوں۔ اگر اس حیت سے صادر ہونے والے افعال شرن اور عقلاً عمدہ ہوں تو اسے خوش خلقی کہا جائے گا، اور برے ہوں تو بد خلقی نام ہوگا۔ اس تعریف میں راسخ حیت کی قید اس لیے لگائی گئی کہ مثلا اگر کوئی باز نادار حالت میں بہت سا مال خرچ کر دے تو اسے سخاوت پیشہ نہیں کہا جائے گا جب تک سخاوت کی صفت اس کے نفس میں ثابت اور راسخ نہ ہو۔ افعال کے بآسانی اور کسی تکلف کے بغیر صدور کی قید اس لیے لگائی گئی کہ مال خرچ کرنے میں تکلف کرنا، سخاوت اور تکلف اور جدوجہد کے ذریعے غصے پر قابو پانا حلم نہیں ہے، کیونکہ خلق وہ ہے جو کسی تکلف کے بغیر ظاہر ہو۔ یہی چار امور ہیں، اول فعل کا اچھا یا برا ہونا، دوم فعل کی اچھائی یا برائی پر قادر ہوں، سوم ان کی معرفت کا حاصل ہونا، چہارم نفس میں ایسی حیت کا موجود ہونا جو حسن و قباح میں سے کسی ایک کی طرف مائل ہو سکے اور اس پر ان دونوں میں سے ایک آسان ہو جائے۔ خلق فعل کا نام نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کے مزاج میں سخاوت ہوتی ہے لیکن وہ خرچ نہیں کر پاتے، کبھی اس لیے کہ ان کے پاس مال نہیں ہوتا اور کبھی کسی دوسرے معنی کی وجہ سے۔ دوسرا شخص بھی فی الحقیقت بخیل ہوتا ہے لیکن ریا و ناموری کے لیے یا کسی دوسری ضرورت سے مجبور ہو کر خرچ کرتا ہے۔ خلق جس طرح فعل کا نام نہیں، اس طرح فعل پر قدرت اور قوت کا نام بھی نہیں، کیونکہ آدمی دینے یا نہ دینے یعنی سخاوت و بخل بلکہ تمام اجزاء پر یکساں قدرت رکھتا ہے، اور ہر انسان کو فطرتاً دینے یا نہ دینے پر قادر پیدا کیا گیا ہے۔ قدرت سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس میں خلق سخاوت یا خلق بخل ہوگا۔ اس طرح خلق معرفت کو بھی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ حسن و قباح اور تمام اجداد کی معرفت ایک ہی طریقے پر ہوتی ہے اور سب سے متعلق ہو سکتی ہے. اصل میں خلق چوتھے معنی سے عبارت ہے، یعنی اس حیت کا نام ہے جس کے ذریعے آدمی نفس بخل یا سخا پر مستعد ہوتا ہے. حسن باطن کے چار ارکان. جس طرح ظاہری حسن محض آنکھوں کی خوبصورتی کا نام نہیں بلکہ تمام اعضاء، آنکھ، ناک، کان، ہونٹ اور رخسار وغیرہ کی موزونیت کو حسن کہتے ہیں اور ان تمام کی خوبصورتی سے حسن ظاہر کی تکمیل ہوتی ہے، اسی طرح باطنی حسن کو بھی چار ارکان ہیں. ان چاروں ارکان میں بھی حسن کا پایا جانا ضروری ہے. یہ سب ارکان معتدل اور موزوں رہیں تو آدمی حسن باطن کے اعتبار سے مکمل کہلائے گا. وہ چار ارکان ہیں قوت علم، قوت غضب، قوت شہوت اور قوت عدل، یعنی پہلی تینوں قوتوں کو اعتدال پر رکھنے کی قوت. قوت علم کی خوبی اور اس کا حسن یہ ہے کہ انسان اس کے ذریعے اقوال میں جھوٹ سچ، اعتقادات میں حق و باطل اور افعال میں حسن و قبح میں فرق کرنے پر قادر ہو جائے. جب یہ قوت اس درجے کی ہو جائے گی تو اس کا ثمرہ حکمت کی صورت میں دیا جائے گا. اخلاق کی اصل حکمت ہے. اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، پارہ نمبر 3، رکو نمبر 5، آیت نمبر 269. اور جس کو دین کا فہم مل جائے اس کو بڑی خیر کی چیز مل گئی. غضب اور شہوت کی قوتوں کی خوبی یہ ہے کہ یہ دونوں حکمت یعنی عقل و شریعت کے اشاروں پر چلیں، اور قوت عدل کا حاصل یہ ہے کہ شہوت و غضب کی قوتوں کو حکمت کے تابع اور پابند کر دے. عقل ناصح اور مشفق مشیر کی طرح ہے، اور قوت عدل عقل کے مشوروں کو نافذ کرنے والی ہے. غضب وہ قوت ہے جس میں عقل کے اشارات کی تنقیز موجود ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے شکاری کتا، اسے تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے اور تربیت کے بعد اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ شکاری کے اشارے کے بغیر نہ آگے بڑھتا ہے اور نہ پیچھے ہٹتا ہے. شہوت اس گھوڑے کی طرح ہے جس پر سوار ہو کر شکار کے لیے نکلا جاتا ہے. گھوڑا کبھی سدھا سدھایا ہوتا ہے اور کبھی سرکش و اڑیل ہوتا ہے. قوت عدل سے شہوت کو بھی قابو میں رکھا جاتا ہے، ورنہ آدمی شکار کرنے کے بجائے خود شکار ہو جائے. جس طرح جس شخص میں یہ چاروں رکن درجۂ اعتدال پر ہوں گے وہ خوش اخلاق ہوگا، اور جس شخص میں بعض ارکان معتدل اور بعض غیر معتدل ہوں گے وہ معتدل کی بنسبت خوش اخلاق کہلائے گا. یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی شخص کے چہرے پر آنکھیں خوبصورت ہوں اور باقی اعضاء اچھے نہ ہوں تو اسے آنکھوں کے اعتبار سے حسین کہا جا سکتا ہے اور باقی اعضاء کے اعتبار سے بدصورت قرار دیا جا سکتا ہے. قوت غضب کے حسن اور اعتدال کا نام شجاعت ہے، اور قوت شہوت کے اعتدال و حسن کو عفت کہتے ہیں. قوت غضب اگر حد اعتدال سے زیادہ ہوگی تو اسے طہور کہا جائے گا، اور کم ہوگی تو اسے بزدلی اور نامردی قرار دیا جائے گا. اسی طرح قوت شہوت کی حد اعتدال سے زیادہ شر کہلاتی ہے اور کمی کو جمود کہا جاتا ہے. ان دونوں قوتوں میں اعتدال یعنی شجاعت اور عفت ہی مطلوب ہیں، طرفین یعنی کمی اور زیادتی مطلوب نہیں ہے بلکہ مضموم ہے، اور انہیں فضائل کے بجائے رذائل کہا جاتا ہے. قوت عدل میں کمی یا زیادتی نہیں ہوتی اور اس کی ضد ظلم ہے. عدل نہ ہوگا تو ظلم ہوگا. قوت علم کا اعتدال حکمت کہلاتا ہے. حکمت کو غلط اغراض میں استعمال کرنا اسے حد اعتدال سے باہر کرنا ہے. اگر یہ استعمال زیادتی کی صورت میں ہے تو اسے خبص اور فریب کہتے ہیں، اور کمی کی صورت میں ہے تو بے وقوفی کہتے ہیں. علم کا درجہ اوسط حکمت کہلاتا ہے. اس تفصیل سے ظاہر ہوا کہ اخلاق کے بنیادی اصول اور ارکان چار ہیں، حکمت، شجاعت، عفت اور عدل. حکمت سے نفس کی وہ حالت مراد ہے جس سے آدمی تمام اختیاری افعال میں صحیح کو غلط سے ممتاز کر لے، اور عدل سے نفس کی وہ حالت اور قوت مراد ہے جس کے ذریعے وہ غضب اور شہوت پر حکومت کرے اور انہیں حکمت کے تابع بنائے. شجاعت سے مراد یہ ہے کہ غضب کی قوت عقل کے تابع اور متی ہو اور اس کی مرضی کے بغیر نہ اقدام کرتی ہو اور نہ اعراض. عفت سے مراد وہ قوت ہے جس کے ذریعے شہوت کو عقل و شرع کے پابند بنایا جا سکے. تمام اچھے اخلاق کا منبع اور سرچشمہ یہی چاروں اصول ہیں. مثلا قوت عقل کے اعتدال سے یہ محاسن پیدا ہوتے ہیں: حسن تدبیر، جودت ذہن، اصابت رائے، نفس کی کے مخفی آفات اور اعمال کی باریکیوں پر انتباہ. اس قوت کی زیادتی سے خبث، مکر، فریب اور چالاکی پیدا ہوتی ہے، اور کمی سے ناتجربہ کاری، بے وقوفی، حماقت، بے شعوری اور جنون جیسے امراض پیدا ہوتے ہیں. ناتجربہ کاری سے مراد یہ ہے کہ تخیل کی سلامتی کے باوجود تجربہ نہ ہو. جیسے بعض آدمی ایک امر میں تجربہ کار ہوتے ہیں اور دوسرے میں انہیں کوئی تجربہ نہیں ہوتا. حماقت اور جنون میں یہ فرق ہے کہ احمق کا مقصد تو صحیح ہوتا ہے لیکن اسے اپنے مقصد تک پہنچنے کا راستہ معلوم نہیں ہوتا. جنون یہ ہے کہ جو چیز اختیار کے قابل نہ ہو اسے اختیار کرے. اس کا اختیار سرے سے فاسد ہوتا ہے. شجاعت کے اعتدال سے یہ اوصاف پیدا ہوتے ہیں: کرم، دلیری، شہامت، کسر نفسی، حلم، استقامت، غصہ پینا، وقار اور سنجیدگی وغیرہ. اس قوت کا نام طہور ہے اور کمی سے اہانت، ذلت، خوف، خساست، احساس کمتری اور کم حوصلگی. عفت کے اعتدال سے سخاوت، حیا، صبر، چشم پوشی، قناعت، تقوی، لطافت، بلند حوصلگی، وسعت ظرفی اور قلت طمع جیسے فضائل اخلاق حاصل ہوتے ہیں. اس خلق کے اعتدال کے حدود سے تجاوز کرنا حرص، طمع، بے شرمی، خباثت، اسراف، ریا، اہانت، لغو گوئی، تملق، خوشامد، حسد، مالداروں میں ذلت اور فقیروں کو حقیر سمجھنے کا مرض وغیرہ جیسے رذائل کا باعث بنتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ محاسن اخلاق کے چار اصول ہیں: حکمت، شجاعت، عفت اور عدالت. باقی اخلاق انہی چاروں اصولوں کی فروع ہیں. ان چاروں اصولوں میں کمال اعتدال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو نصیب نہیں ہوا. بعد کے لوگوں میں تفاوت ہے. جو شخص ان اخلاق میں آپ سے جس قدر قریب ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اسی قدر قریب ہے، اور جو بعید ہے وہ خداوند قدوس سے اسی قدر بعید ہے. جو شخص ان تمام اخلاق کا جامع ہے وہ اس بات کا مستحق ہے کہ لوگ اس کی اطاعت کریں، اس کی طرف رجوع کریں اور تمام افعال میں اس کی اقتداء کریں. اور جو شخص ان اخلاق سے محروم ہو بلکہ ان کی ازداد کا جامع ہو وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اسے شہر بدر کر دیا جائے اور لوگ اس سے قطع تعلق کر لیں، کیونکہ وہ انسان نہیں، شیطان کا نمائندہ ہے. جس طرح شیطان سے دوری اختیار کی جاتی ہے اسی طرح اس سے بھی دور ہونا چاہیے. جس طرح جامع اخلاق شخص ملکوتی صفات سے اپنے قرابت کی بنا پر اقتدار اور اطاعت کا مستحق ہوتا ہے، اسی طرح یہ شخص شیطانی اوصاف سے اپنی وابستگی کی بنا پر لعنت اور اعراض کا مستحق ہوتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث ہوئے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے. یہ اخلاق وہ ہیں جنہیں قرآن کریم نے مومنین کے اوصاف میں ذکر کیا ہے. ارشاد ہے: انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. پارہ نمبر 26، رکوع نمبر 14، آیت نمبر 15. پورے مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک نہیں کیا اور اپنے مال اور جان سے خدا کے راستے میں محنت اٹھائی. یہ لوگ ہیں سچے. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر کسی تردد کے بغیر ایمان لانا یقین کی قوت کا عمل ہے، اور قوت یقین ثمرائے عقل اور منتہائے حکمت ہے. مال کے ذریعے مجاہدہ کرنا سخاوت ہے، اور یہ مجاہدہ شہوت کو قابو میں رکھنے سے ہوتا ہے، اور نفس کے ذریعے مجاہدہ کرنا شجاعت ہے. یہ مجاہدہ عقل کی شرط کے مطابق اور اعتدال کی حدود کے اندر رہ کر قوت غضب کے استعمال سے ہوتا ہے. صحابہ کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اشداؤ علی الکفاری رحماء بینہم، پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 12 آیت نمبر 29، وہ کافروں کے مقابلے میں تیز ہیں اور آپس میں مہربان ہیں۔ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شدت اور رحمت کے الگ الگ مقامات ہیں، نہ ہر حال میں شدت کمال ہے اور نہ رحمت قابل تعریف۔ ریاضت سے اخلاق میں تغیر۔ جو لوگ اعتقاد کی گمراہی کا شکار ہیں وہ ریاضت اور مجاہدے کو شاق سمجھتے ہیں، انہیں یہ گوارا نہیں کہ وہ نفس کے تزکیے و تطہیر اور اخلاق کی تہذیب و تعمیر میں مشغول ہوں۔ وہ اپنے اخلاق کے فساد کو اپنے قصور، نقص اور خبث پر محمول نہیں کرتے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اخلاق جیسے پیدا ہوئے ہیں ایسے ہی رہتے ہیں اور ان میں تغیر ممکن ہی نہیں، کیونکہ فطرت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اس دعوے کی انہوں نے دو دلیلیں پیش کی ہیں، ایک یہ کہ خلق باطنی صورت کا نام ہے اور خلق ظاہری صورت کو کہتے ہیں، اور ظاہری صورت میں تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ مثلا کوئی پست قد اپنا قد نہیں بڑھا سکتا، نہ طویل القامت اپنا قد چھوٹا کر سکتا ہے، نہ بدصورت خوبصورت ہو سکتا ہے اور نہ خوبصورت بدصورت۔ باطنی صورت کو ظاہری صورت پر قیاس کرنا چاہیے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ حسن خلق سے شہوت اور غضب کا استحصال مراد ہے، لیکن ہم نے تجربہ و آزمائش کے بعد یہ بات معلوم کی ہے کہ شہوت و غضب انسانی فطرت کا مقتضا ہیں، ان کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا، ان کے درپے ہونا لاحاصل تگ و دو کرنا ہے اور اپنی عمر کو بے فائدہ کاموں میں ضائع کرنا ہے، کیونکہ تزکیہ نفس کا مقصد یہ ہے کہ قلب فانی لذتوں کی طرف ملتفت نہ رہے، اور ایسا ہونا محال ہے۔ ذیل میں ہم ان دونوں دلیلوں کا جواب عرض کرتے ہیں۔ پہلی دلیل کا جواب یہ ہے کہ اگر اخلاق میں تغیر ممکن نہ ہوتا تو نہ وعظ و نصیحت اور تادیب و تعلیم کی ضرورت تھی، اور نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ ارشاد فرماتے، حسنوا اخلاقکم، اپنے اخلاق اچھے بناؤ۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ ابو بکر بن لال فی مکارم الاخلاق عن روایت معاذ بلفظ یا معاد حسن للناس، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اخلاق کا تغیر آدمیوں ہی کے ساتھ مختص نہیں ہے، بلکہ جانوروں کے اخلاق بھی بدل جاتے ہیں۔ بعض کو دیکھو کہ وہ وحشی ہونے کے باوجود کس طرح انسان کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے۔ شکاری کتا تعلیم کے بعد اس قابل ہو جاتا ہے کہ اپنے آقا کے حکم کی تعمیل میں شکار کے پیچھے دوڑے، اسے پکڑے اور کھائے بغیر آقا کو پیش کرے۔ اسی طرح سرکش گھوڑا سدھارنے سے متی بن جاتا ہے۔ کہ یہ سب اخلاق میں تغیر کے نمونے نہیں ہیں؟ اس سلسلے میں اصل بات یہ ہے کہ موجودات کی دو قسمیں ہیں، کامل اور ناقص۔ کامل موجودات وہ ہیں جو اپنے وجود کے اعتبار سے مکمل ہیں، نہ ان میں کمی ممکن ہے اور نہ زیادتی۔ ان میں کمی یا زیادتی کا اختیار آدمی کو حاصل نہیں ہے، جیسے آسمان، ستارے، جسم کے ظاہری اور اندرونی اعضاء اور حیوانات کے اجزاء وغیرہ۔ ناقص موجودات وہ ہیں کہ ابھی ان کا وجود نامکمل ہے، یہ چیزیں مکمل ہو سکتی ہیں بشرط یہ کہ ان میں کمال کی شرائط موجود ہوں، جیسے کھجور کی گٹھلی نہ پھل ہے اور نہ درخت، لیکن اس کی ساخت ایسی ہے کہ اگر اسے بو دیا جائے اور اس کی خدمت کی جائے یعنی پانی دیا جائے تو یہ گٹھلی درخت بن سکتی ہے، کیونکہ اس میں درخت بننے کی صلاحیت موجود ہے۔ لیکن اگر کوئی اس گٹھلی کو براہ راست پھل بنانا چاہے تو یہ ممکن نہیں، کیونکہ اس میں پھل بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ جب گٹھلی کا حال یہ ہے کہ وہ بندے کے اختیار سے متاثر ہوتی ہے اور ایک حال سے دوسرے حال میں بدل جاتی ہے، تو غضب اور شہوت کی قوتیں کیوں متغیر نہیں ہو سکتی؟ ہاں، ان قوتوں کو بالکل ہی ختم کر دینا ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ہم ریاضت اور مجاہدے کے ذریعے ان قوتوں کو اپنے قابو میں تو کر سکتے ہیں، لیکن انہیں ختم نہیں کر سکتے۔ ہمیں اسی کا حکم دیا گیا ہے اور یہی ہماری اخروی نجات کا سبب اور وصول الی اللہ کا ذریعہ ہے۔ البتہ طبائع مختلف ہیں، بعض طبیعتیں تغیر کو جلد قبول کر لیتی ہیں، بعض دیر میں قبول کرتی ہیں۔ طبائع کے اختلاف کی دو وجہیں ہیں، ایک یہ کہ وہ چیز جس کا تغیر مقصود ہو طبیعت میں انتہائی راسخ ہو، یعنی اس چیز کے وجود کی مدت اتنی ہی ہو جتنی آدمی کے وجود کی۔ شہوت، غضب اور تکبر، ہر خلق کا تغیر ممکن ہے، لیکن سب سے زیادہ مشکل شہوت کا بدلنا ہے، کیونکہ یہ پیدائش سے ساتھ ہوتی ہے۔ چنانچہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی خواہش سے محروم نہیں ہوتے۔ غصہ عام طور پر 7 سال کی عمر میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد قوت تمیز پیدا ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ خلق عمل کی کثرت، اس کے مقتضی کی مسلسل اطاعت اور اسے اچھا سمجھنے کی وجہ سے عادت ثانیہ بن جاتی ہے۔ انسان کے چار مراتب۔ اس سلسلے میں انسان کے چار مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ آدمی جس حالت میں پیدا ہوا ہے اسی حالت میں رہے، حق و باطل اور اچھے برے میں تمیز نہ کر سکے، بلکہ اپنی اصل فطرت کے اعتبار سے ہر طرح کے اعتقادات سے خالی ہو۔ اس شخص کا علاج سہل ہے اور وہ بہت جلد تندرست ہو سکتا ہے۔ اس مریض کو صرف ایک استاد، ایک مرشد اور ایک اندرونی محرک کی ضرورت ہے، تاکہ وہ محرک اسے مجاہدے کی تحریک دے رہے۔ اس کے اخلاق بہت جلد اچھے ہو سکتے ہیں۔ دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ آدمی برائی کو برائی سمجھتا ہو لیکن نیک عمل کو خوگر نہ ہو، بلکہ شیطان نے اسے عمل بد میں الجھا رکھا ہو۔ وہ اپنی شہوات کا تابع ہو اور راہ حق سے منحرف ہونے کے باوجود اپنے عمل کے قصور سے واقف ہو۔ ایسے شخص کی اصلاح پہلے کی بنسبت زیادہ سخت ہے، کیونکہ اس کی اصلاح کے دو مرحلے ہوں گے، ایک یہ کہ اس کی بری عادت چھڑائی جائے اور دوسرا یہ کہ اسے اچھے کام کا عادی بنایا جائے۔ اس کی اصلاح ہو سکتی ہے بشرط یہ کہ وہ ریاضت اور مجاہدے کے لیے پوری طرح مستعد ہو۔ تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ وہ اخلاق رذیلہ کو اچھا سمجھ ہو اور اعمال بد اس کے نزدیک وجوب کا درجہ رکھتے ہوں۔ انہی اخلاق و اعمال پر اس کی پرورش بھی ہوئی ہے۔ ایسے شخص کا علاج محال کے درجے میں ہے اور اس کی اصلاح کی توقع ہی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ گمراہی کا ایک سبب ہو تو دور بھی ہو جائے، یہاں تو اسباب کا ہجوم ہے، کون کون سا سبب دور کیا جائے۔ چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ وہ خود بھی برائی میں مبتلا ہو اور دوسروں کو بھی اپنا جیسا دیکھنا چاہتا ہو اور انہیں تباہ و برباد کرنے میں فخر سمجھتا ہو۔ یہ شخص انتہائی سخت درجے پر ہے اور اس کی گمراہی تہ پتہ ہے، اس کی اصلاح ناممکن اور محال ہے۔ ان چاروں میں پہلا شخص محض جاہل ہے، دوسرا جاہل اور گمراہ ہے، تیسرا جاہل گمراہ اور فاسق ہے، چوتھا جاہل گمراہ فاسق اور فتنہ پرور ہے۔ دوسری دلیل کا جواب۔ منکرین کا یہ کہنا کہ ریاضت سے شہوت اور غضب کی قوتوں کا استحصال مقصود ہے، جبکہ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان قوتوں کا استحصال یا خاتمہ ہرگز مقصود نہیں ہے، بلکہ شہوت کی تخلیق فائدے کے لیے ہوئی ہے۔ آدمی میں اس کا موجود رہنا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ اگر کسی شخص میں کھانے کی شہوت نہ رہے تو وہ ہلاک ہو جائے، جمع کی شہوت باقی نہ رہے تو نسل انسانی کا سلسلہ منقطع ہو جائے۔ اسی طرح اگر غضب کا وجود ختم ہو جائے تو آدمی مہلک چیزوں سے اپنا دفاع نہ کر سکے اور ہلاک ہو جائے۔ ان قوتوں کو نیست و نابود کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ انہیں افراط و تفریط سے بچا کر درجہ اعتدال پر لانا مقصود ہے۔ مثلا غضب میں یہ مقصود ہے کہ آدمی میں نہ طہور ہو اور نہ بزدلی، بلکہ اس کے غضب کی قوت عقل کی پابند ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، پارہ نمبر 26، رکوع نمبر 12، آیت نمبر 29۔ وہ کافروں کے مقابلے میں تیز ہیں اور آپس میں مہربان ہیں۔ اس میں صحابہ کا وصف شدت بیان کیا گیا ہے۔ شدت غضب ہی سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر غضب کی قوت نہ ہوتی تو نہ شدت کا وجود ہوتا اور نہ جہاد ہوتا۔ غضب اور شہوت کی قوتوں کو یکسر کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے، جبکہ انبیاء علیہم السلام بھی ان سے خالی نہیں ہیں۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما انا بشر غضب کما یغضب البشر۔ یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، میں انسان ہی ہوں، انسان کی طرح غصہ کرتا ہوں۔ روایات میں ہے کہ جب کوئی بات آپ کی مرضی کے خلاف پیش آتی تو غضب کی شدت سے آپ کے رخسار مبارک سرخ ہو جاتے، لیکن اس حالت میں بھی آپ حق بات ہی فرماتے، غصہ آپ کو حق گوئی سے نہیں ہٹاتا تھا۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہے، روایت کیا ہے۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، پارہ نمبر 4، رکو نمبر 5، آیت نمبر 134، اور غصے کے ضبط کرنے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو غصہ پی لیتے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ ان میں غصہ نہیں ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ غضب اور غصے کو بالکلیہ ختم ہونا غیر فطری چیز ہے اور یہ شریعت کو مطلوب نہیں ہے۔ شریعت کو مطلوب یہ ہے کہ یہ دونوں قوتیں اعتدال کے اس درجے پر آ جائیں کہ عقل کو ان پر غلبہ اور تفوق حاصل رہے، نہ یہ کہ دونوں عقل پر غالب آ جائیں۔ تبدیل خلق کا حاصل یہی ہے۔ بعض اوقات انسان پر شہوت اتنی شدت کے ساتھ حملہ آور ہوتی ہے کہ عقل اس کے دفع کرنے پر قادر نہیں رہتی، تاہم ریاضت کے ذریعے اس کا حد اعتدال پر آ جانا ممکن ہے۔ امتحان اور تجربے سے یہ بات پوری طرح ثابت ہو جاتی ہے اور اس میں کسی طرح کا کوئی ابہام یا شک باقی نہیں رہتا اس امر پر کہ اخلاق میں افراط و تفرید کے بجائے اعتدال مطلوب ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیت دلیل ہے، والذین اذا انفقوا الم یصرفوا اولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، پارہ نمبر 19، رکو نمبر 4، آیت نمبر 67، اور جب وہ خرچ کرنے لگتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں اور نہ ان کا خرچ کرنا اعتدال پر رہتا ہے۔ اس آیت میں سخاوت کی طرف اشارہ ہے جو اسراف اور بخل کا درمیانی درجہ ہے۔ نیز فرمایا، ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط، پارہ نمبر 15، رکوع نمبر 3، آیت نمبر 29، اور نہ تو اپنا ہاتھ گردن ہی سے باندھ دینا چاہیے اور نہ بالکل ہی کھول دینا چاہیے۔ شہوت طعام میں بھی اعتدال پر زور دیا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، قلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين، پارہ نمبر 8، رکوع نمبر 10، آیت نمبر 31، اور خوب کھاؤ اور پیو اور حد سے مت نکلو، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا حد سے نکلنے والوں کو۔ غضب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الشداء علی الکفار رحماء بینہم، پارہ نمبر 26، رکوع نمبر 12، آیت نمبر 92، وہ کافروں کے مقابلے میں تیز ہیں اور آپس میں مہربان ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، اور یہ بےحقی کی حدیث ہے جس کو مطرف بن عبداللہ نے روایت کیا ہے، بہترین امور درمیانی امور ہیں، اوسط درجے کے پسندیدہ و مطلوب ہونے کے پس پردہ ایک راز ہے، اور اس راز کی تحقیق یہ ہے کہ سعادت اخروی کا مدار اس پر ہے کہ قلب دنیا کے عوارض سے پاک ہو، جیسا کہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں، الا من اطاع اللہ بقلب سلیم، پارہ نمبر 19، رکو نمبر 9، آیت نمبر 79، مگر ہاں اس کی نجات ہوگی جو اللہ کے پاس کفر سے پاک دل لے کر آئے گا۔ بخل اور اسراف دونوں کا تعلق دنیاوی عوارض سے ہے، دل کا ان دونوں عوارض سے خالی ہونا ضروری ہے، یعنی نہ وہ مال کے جمع و احتکار کی طرف مائل ہو اور نہ اس کو خرچ کرنے کا حریص ہو، کیونکہ جسے خرچ کرنے کا حرص ہوگا اس کا دل اسی طرف لگا رہے گا کہ کہیں سے مال آئے اور وہ خرچ کرے، جبکہ بخیل کی ساری توجہ امساک یعنی مال کو روکنے پر ہوگی۔ قلب کی سلامتی یہ ہے کہ وہ ان دونوں چیزوں سے خالی ہو، کیونکہ رفع نقیزین ممکن نہیں ہے، اس لیے ہم نے وہ حالت تلاش کی ہے جس میں یہ دونوں وصف نہ ہوں، اور وہ حالت درجۂ اعتدال کی ہے۔ درجۂ اعتدال میں یہ دونوں وصف موجود نہیں ہیں، چنانچہ گرم پانی کی حرارت نکل جائے اور وہ ٹھنڈا بھی نہ ہونے پائے تو اس پانی کو نہ گرم کہتے ہیں اور نہ ٹھنڈا کہتے ہیں، بلکہ گنگنا کہتے ہیں۔ یہی سخاوت، اسراف اور بخل کا درمیانی درجہ ہے۔ شجاعت طہور اور نامردی کے درمیان کی صفت ہے، عفت حرص اور جمود کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ باقی تمام اخلاق کو بھی اسی پر قیاس کرنا چاہیے۔ ہر خلق میں افراط و تفریط مضموم ہے اور اعتدال مقصود ہے۔ البتہ استاد اور مرشد کو چاہیے کہ وہ اپنے شاگرد و مرید کے سامنے غضب اور بخل کی برائی کرتے رہیں اور اس سلسلے میں کسی طرح کی رخصت نہ دیں، کیونکہ اگر انہوں نے تھوڑی کی اجازت دی تو وہ زیادہ کے لیے کوئی عذر تلاش کر لیں گے، البتہ اگر کم کی اجازت بھی نہ دے تو یہ ممکن ہے کہ وہ کم پر قناعت کر لیں اور زیادہ پر مائل نہ ہوں، اور اس طرح اعتدال کا درجہ حاصل ہوگا۔ کم کی اجازت زیادہ کے لیے بہانہ بن جائے گی، اسی لیے شاگرد اور مرید سے یہی کہا جاتا رہے کہ وہ ان قوتوں کو بالکل نہ رہنے دیں، انہیں سرے سے ختم کر دیں۔ یہ راز لکھنے کا نہیں تھا، کیونکہ کم عقل لوگ اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا غضب بھی حق ہے اور بخل بھی حق ہے۔